الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة زيارة درود والسلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القیامة، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہوائی جہاز میں بھی گناہ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے؟
جی ہاں، طیارے میں احرام کی حالت میں بھی بے پردہ نوجوان لڑکیوں، ایئر ہوسٹس کے چہروں پر معاذ اللہ عز و جل نگاہیں جمع کر بلا تکلف بات چیت کرنا، بد نگاہی سے بچنے کا ذہن نہ ہونا وغیرہ حاجی صاحبان کے گناہوں کے میٹر کو تیزی سے جاری رکھنے کا سبب بن سکتا ہے. کاش آنکھوں کا قفل مدینہ نصیب ہو جائے. نگاہیں جھکائے رکھنے اور مخاطب کے چہرے پر نظریں گاڑے بغیر بات چیت کرنے کی مستقل عادت اپنانے کی ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو رہے. کاش، صد کروڑ کاش، سعادت نصیب ہو جائے. آمین بجاہ النبی جنبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب
محرم ہوٹل میں صابن سے ہاتھ دھوئے یا نہیں؟
صابن سے اگر میل چھڑانے کی نیت ہے جب تو مکروہ ہے، اور اگر کھانے کی چکناہٹ دور کرنا مقصود ہے تو خوشبودار صابن سے بھی ہاتھ دھونے میں حرج نہیں، کیونکہ عموماً ہوٹلوں میں خوشبودار صابن ہوتا ہے، بلکہ بغیر خوشبو کے تو شاید وہ صابن پانا مشکل ہو جائے. نیز برتن دھونے کے پاؤڈر، کپڑے دھونے کے پاؤڈر میں بھی خوشبوئیں ہوتی ہیں، ٹشو پیپرس میں خوشبوئیں ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ صابن تو کپڑے پر ملتا تو ہے نہیں، خوشبو کے لیے تو کوئی نہیں ملتا صابن، نہ پاؤڈر خوشبو کے لیے کوئی بالوں میں چھڑکتا ہے، نہ داڑھی میں چھڑکتا ہے، نہ کپڑوں پہ پاؤڈر کو گھستا ہے. تو یہ صابن اور یہ خوشبودار پاؤڈر وغیرہ بطور عطر استعمال نہیں ہوتے، اور محرم کو عطر لگانا، خوشبو لگانا یہ حرام ہے. لیکن کیونکہ صابن اور پاؤڈر جو ہے یہ اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوتے، لہذا احرام والے کے لیے صابن اور یہ خوشبودار پاؤڈر کا استعمال جائز ہے، کیونکہ اس سے بچنا ممکن بھی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی جلدی میٹھا میٹھا مکہ اور پیارا پیارا مدینہ دکھائے. مطاف میں، مطاف طواف کی جگہ ہوتی ہے، مسجد الحرام میں جو طواف کی جگہ ہے، اس طواف کی جگہ میں بھی مطلب بنام صفائی، حالانکہ ہمارے باطن کی وہاں صفائی ہوتی ہے، لیکن فرش کی صفائی کے نام پر جو پانی ڈالتے ہیں اس میں ایک لکوڈ یا چند لکوڈ ملاتے ہیں، اس میں صابن ہی کی طرح شیمپو ٹائپ کی کوئی خوشبودار بھی لکوڈ ہوتے ہیں. جس طرح صابن میں خوشبو آتی ہے اسی طرح اس میں بھی خوشبو آتی ہے، اور لاکھوں احرام والے اس میں طواف کر رہے ہوتے ہیں اور سب کے پاؤں خوشبو آلود ہوتے ہیں. تو اگر اس خوشبو کو عطر کا حکم دیا جائے تو لاکھوں لاکھ پر کفارے واجب ہوتے چلے جائیں گے، اور قصدن خوشبو لگانا حرام، گناہ کا کام. تو اس طرح جس کو پتا ہے کہ یہاں مطاف میں خوشبوداری ڈالتے ہیں تو وہ تو پھر طواف کرنے نہیں آ سکتا، تو یہ تو بہت بڑا حرج ہے، بہت بڑی سخت مطلب یعنی کہ آزمائش ہو جائے گی، کیسے ہی لوگ کریں گے اس طرح. تو اس لیے مطلب اس طرح کی کئی وجوہات ہیں جس کی بنا پر مطلب یہ کہ صحیح مسئلہ یہی ہے کہ صابن اگرچہ خوشبودار ہو اس کا استعمال محرم کے لیے جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب
حرم شریف میں مردوں اور عورتوں کا بے انتہا اختلاط ہوتا ہے جس کو یقین ہو کہ بدنگاہی سے خود کو نہیں روک سکے گا وہ اگر بار بار عمرہ یا نفلی طواف کرنا چاہے تو کیا کرے
اپنی نظر کی خوب حفاظت کرے اگر گناہ و حرام میں پڑنا یقینی ہو تو نفلی عمل چھوڑنا ہوگا بھائی اب صرف نظر ہی کی کہاں بات ہے بھیڑ کے وقت عورتیں انتہائی بے باکی کے ساتھ مردوں میں گھس کر بدن ٹکراتی بھی گزر جاتی ہیں ایسے میں اپنے نفس پر قابو رکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں بے شک حجر اسود کو چومنا اور ملتزم سے نپٹنا باعث سعادت ہے مگر بھیڑ میں اس کام کے لیے عورتیں نہایت ہی دلیری کے ساتھ مردوں میں جا گھستی ہیں اور مرد بھی اسی طرح ہجوم میں عورتوں کی پرواہ کیے بغیر دھکے مارتے ہوئے گھس جاتے ہیں ایسا کرنا ناجائز و گناہ ہے اور حرم مکہ مکرمہ میں ایک گناہ کے لاکھ گناہ ہے یاد رہے شہوت نہ ہو تب بھی اجنبیہ کے چہرے کی طرف دیکھنا ممنوع ہے اور اگر شہوت ہو تو حرام اگر یہ حرام کام مکہ مکرمہ میں بلکہ حرم شریف میں بلکہ مسجد الحرام شریف میں بلکہ مطاف میں بلکہ دوران طواف خانہ کعبہ ہو تو کس قدر قہر قہار و غضب جبار جل جلالہ کو ابھارتا ہوگا ہائے افسوس اس دور پرفتن میں کون آنکھوں کا کفل مدینہ لگا کر زمین پر نگاہیں گاڑے طواف کرتا ہوگا مسجدین کریمین میں دنیاوی گفتگو اور کہوں کا شور توبہ توبہ حجاج کرام عام طور پر اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے حالانکہ مسجد میں مباح باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو نیز مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے ایک حدیث پاک کے مطابق مسجد میں دنیا کی باتیں 40 برس کے اعمال کو غارت کرتی ہیں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
اگر مسئلہ معلوم نہ ہو بے خیالی میں محرم نے بے پکائی چھوٹی الائچی کھا لی تو جب بھی کفارہ واجب ہوگا
جی ہاں اگر منہ کے اکثر حصے میں لگ گئی میں اس کی خوشبو منہ کے اکثر حصے میں لگ گئی تو دم واجب ہو گیا اور کم میں صدقہ حجاج و معتمرین یا تو حج و عمرہ کے احکام پڑھتے ہی نہیں اگر پڑھ یا سن لے تو حافظے کی کمزوری کے باعث بھول جاتے ہیں اور اس قدر اغلاط کی کثرت کے توبہ گناہوں پر گناہ اور کفاروں پر کفارے مگر نہ حقیقی ندامت نہ گناہوں سے بچنے کا صحیح معنوں میں ذہن اور نہ ہی کفاروں کی ادائیگی کے لیے رقم خرچ کرنے کا جگر یاد رکھیے جہالت یعنی نہ جاننا عذر نہیں بلکہ جہالت بذات خود گناہ ہے کہ نماز جس پر فرض ہے اس کے لیے نماز کے جس پر روزہ فرض ہے اس پر روزے کے زکات والے پر زکات کے حج والے پر حج کے فرائض سیکھنا فرض اور واجبات سیکھنا واجب ہے ورنہ نہ سیکھنے کی وجہ سے بھی گناہگار ہے ایمانیات اور حج و زیارت مدینہ منورہ کے احکامات میں رہنمائی کے لیے حج کے مسائل کا ماہر جو پہلے حج کر چکا ہو ایسے متقی اور محتاط فی الدین متصلب سنی عالم کا قافلے میں ہونا اشد ضروری ہے جو خود عقائد صحیحہ اور حج کے مسائل ضروریہ کا علم نہیں رکھتا نہ ہی کسی قابل اطمینان سنی عالم کا ساتھ ہے اس کا تنہا یا عوام الناس کے قافلے میں سفر کرنا بے حد تشویشناک ہے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
خریداری کی احتیاطیں بھی ارشاد فرمائیں
خوش نصیب ہے وہ حاجی جو سارے مبارک سفر میں کئی گنا زیادہ کرایہ یا دام مانگنے والے کو بھی بلا کیوں و چرا منہ مانگی رقم ادا کر کے خوش کر دیا کرتے ہیں. قافلہ چل مدینہ والے حجاج میں سے جو کوئی منا شریف میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں ان کو بالخصوص میں درخواست کرتا رہتا ہوں کہ سب سے پہلا جانور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کا خریدے اور منہ مانگا دام ادا کرے, بلکہ بیچنے والے سے کم کرو, کہنے کے بجائے ہو سکے تو کہیں کچھ زیادہ لے لو. بعض دیوانوں نے میری درخواست پر عمل کر کے دام کم کروانے کے بجائے زیادہ کروا کر بھی خریداری کی ہے. یہاں نہیں لٹائیں گے تو کہاں لٹائیں گے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے ہر اس غلام کو آزاد فرما دیتے جو بکثرت عبادت کرتا ہو. لہذا غلام بھی خوب عبادت کرتے ہو رہائی پاتے. کسی نے عرض کیا, علی جا غلام رہائی پانے کے لیے آپ کے سامنے زیادہ عبادت کرتے ہیں. فرمایا, اللہ عز و جل کے نام پر دھوکہ دینے والے سے ہم دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہیں. مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر میں آقا, مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر میں آقا, نام پر پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی, تیرے نام پر پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی. خیال رہے خرید و فروخت کرنے والے پر اس کے ضروری احکام سیکھنا لازم ہے. اگر نہیں سیکھے گا تو گناہگار ہوگا. ہر فرد عموماً خریداری کرتا ہے, لہذا اس کو خریدنے کے احکام سیکھنے ہوں گے, ورنہ بے جا حرکتیں کرے گا. مثلاً گوشت خریدتے ہیں پھر مطالبہ کرتے ہیں, تھوڑی چربی ڈال دو, ایک بوٹی تو ڈال دو, نلی ڈال دو. اس طرح سبزی وغیرہ لیتے وقت بھی لوگ بعض اوقات کچھ نہ کچھ اوپر ڈلوا لیتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں دکاندار بغیر مانگے اپنی مرضی سے ڈال دے تو لینے میں حرج نہیں. مکہ مکرمہ میں ہر دم رحمتوں کی چھما چھم بارشیں برستی ہیں, لطف و کرم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا, مانگنے والا کبھی ناکام لوٹتا ہی نہیں. حرم مکہ مکرمہ میں ایک نیکی لاکھ نیکیوں کے برابر ہے, مگر یہ بھی یاد رہے کہ وہاں ایک گناہ بھی لاکھ گناہ ہے. افسوس صد کروڑ افسوس, یہ جاننے کے باوجود بھی بلا تکلف گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے. مثلاً 45 ڈگری کے زاویے کے اندر اندر قبلہ رخ یا قبلے کو پیٹھ کیے استنجا کرنا حرام ہے. نیز بد نگاہی, داڑھی منڈانا, جھوٹ, وعدہ خلافی, بلا وجہ شرعی مسلمان کی دل آزاری, نفس کے لیے آنے والے غصے کا بندے کی حق تلفی ہو جائے اس طرح نفاذ, دل آزار, تلخ کلامی و بد اخلاقی وغیرہ جرائم کرتے وقت یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر کے جہنم میں جانے کا سامان کر رہے ہیں. آہ حرم مکہ پاک میں اگر صرف ایک بار جھوٹ بول لیا, ایک مرتبہ بلا اجازت شرعی کسی ایک فرد کی دل آزاری کر بیٹھے, ایک مرتبہ غیبت یا چغلی کا ارتکاب کیا, تو گویا ایک ایک لاکھ بار یہ گناہ کبیرہ صادر ہوئے. شاید وطن میں زندگی بھر میں بھی یہ گناہ لاکھ لاکھ بار نہ کر پائے. معاذ اللہ عز و جل, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وطن میں گناہ کر لیا جائے. یہ اصول یاد رکھیے کہ گناہ صغیرہ کو ہلکا جان کر کیا تو اشد یعنی سخت ترین کبیرہ ہو جاتا ہے, تو وطن میں بھی گناہ کرنا جہنم میں پہنچا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
مسجدین کریمین میں لوگ بلا تکلف ایک دوسرے کی چپل پہن کر چلتے بنتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟
گناہ ہے. اگر آپ کی چپل تبدیل ہو گئی اور دوسرے کی آپ کی چپل سے ملتی جلتی ہے تب بھی نہیں پہن سکتے. اس بات کا ہر مسجد و اجتماع اور مدرسوں میں خیال رکھنا ضروری ہے. اسی طرح دھوبی یا درزی کے یہاں سے کپڑا غلطی سے تبدیل ہو کر آ گیا، اس کو استعمال کرنا گناہ ہے. حقوق العباد کے معاملے میں آج کل کافی غفلت برتی جاتی ہے. دوسرے کی چیز بغیر اجازت استعمال کر ڈالنا معاذ اللہ عز و جل گویا عیب ہی نہ رہا. حج گروپ کے اندر بھی اس ضمن میں سخت بے احتیاطیاں برتی جاتی ہیں. حجاج عام طور پر کسی کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر بلا اجازت دوسروں کی چپل اور دیگر اشیاء استعمال کرتے ہیں. قیامت کے روز کی سخت رسوائی کا احساس جاتا رہا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
وہاں ازدحام میں طہارت کے معاملے میں بہت پریشانی ہوتی ہو.
جو لوگ وضو و غسل کے معاملات میں کوتاہی کرتے ہیں ان کو تو ڈر جانا چاہیے کہ بہار شریعت حصہ دوم پر ہے. نماز کے لیے طہارت ایسی ضروری چیز ہے کہ بے اس کے نماز ہوتی ہی نہیں، بلکہ جان بوجھ کر بے طہارت نماز ادا کرنے کو علماء کفر لکھتے ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ اس بے وضو یا بے غسل نماز پڑھنے والے نے عبادت کی بے ادبی اور توہین کی. والعیاذ باللہ تعالی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
جو لوگ مسجد الحرام شریف میں صفائی وغیرہ کے لیے ملازمت اختیار کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیے.
صفائی وغیرہ کی خدمت انجام دینے کے لیے جانے والا اپنے وطن میں بے شک بہت خوش نصیب مانا جاتا ہوگا. لوگ گل پاشی اور گل پوشی اور دست و پابوسی کرتے اس سے دعاؤں کے ملتجی ہوتے ہوں گے. خصوصاً حج کے موسم بہار میں دنیا کے مختلف ممالک سے خدام بلائے جاتے ہیں. بے چارے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ تڑپتے ہوئے پہنچتے ہیں. وہاں صفائی کرنے کا منظر انتہائی لرزہ خیز ہوتا ہے. خدام چیختے چلاتے تالیاں بجاتے اللہ عز و جل کے مہمانوں کو خوف زدہ کرتے ان کو دور ہٹاتے نمازیوں کے آگے سے بلا تکلف گزرتے رسیوں کے حلقے میں صفائی کرتے ہوئے نہایتی بے باکی کے ساتھ دن دناتے بڑھے چلے جاتے ہیں. مسجدین کریمین کی جتنی بے ادبی یہ نام نہاد خوش نصیب خدام الحرمین کرتے نظر آتے ہیں شاید نا سمجھ بچے بھی نہ کرتے ہوں. سنا ہے ایک بار ایک نوجوان شوق زیارت میں 4 ماہ کے لیے بطور خادم الحرم بھرتی ہو کر کہیں سے آ گیا. جب اس نے یہ بے ادبیاں اور بے باکیاں دیکھی اور یہ جانا کہ یہ سب کچھ مجھ سے بھی صادر ہو کر رہے گا تو گھبرا گیا. خوف خدا اور عشق مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس پر گریہ طاری ہو گیا. سارا کام کاج چھوڑ کر اس نے رونے کی ڈیوٹی سنبھال لی. یہاں تک کہ بلانے والوں نے تنگ آ کر خروج لگوا کر وطن روانہ کر دیا. سنبھل کر پاؤں رکھنا مکے مدینے سارا ہو سارا سفر بیکار ہو جائے.
کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب. بہرحال جو واقعی خائف و عاشق ہوگا وہ موجودہ حالات میں خادم الحرم بننے کا سوچ بھی نہیں سکتا. ارے پیارے اسلامی بھائی، اب مسجد الحرام شریف میں کام کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ تو پوچھے کہ مکہ المکرمہ میں رہائش اختیار کرنا کیسا. کروڑوں حنفیوں کے پیشوا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کا سنہری دور پایا اور تابعیت کے شرف سے مشرف ہوئے، اس صلاح و فلاح کے دور میں لوگوں کو وہاں بے احتیاطیوں میں ملوث دیکھا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حرم پاک کی سکونت یعنی مستقل قیام کو مکروہ قرار دے دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے مقلد، گیارہویں صدی ہجری کے زبردست حنفی امام حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمت الباری قول امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حرم مکہ مکرمہ میں سکونت یعنی مستقل قیام اختیار کرنے کو مکروہ کہنا ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے، ورنہ آج کل یہاں کے رہنے والوں کا ہم نے جو حال دیکھا ہے کہ حرام وظائف یعنی ناجائز تنخواہیں ہڑپ کر جاتے ہیں اور اس عظمت والے مقام کا ادب کرنے سے قاصر رہتے ہیں. اگر سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حالات کا مشاہدہ فرماتے تو بلا شک یہاں یعنی حرم مکہ المکرمہ کی سکونت یعنی مستقل رہائش کو حرام کہتے ہیں. تو میرے بھائی، یہ بھی گیارہویں صدی ہجری یعنی اب سے تقریباً 300 سال پرانی بات ہے، اور اب تو حالات پہلے سے بھی بدر جہاں بدتر ہو چکے لوگوں کے. خدا کی قسم اتنی بے ادبیاں کرتے ہیں، اتنی بے ادبیاں کرتے ہیں، اتنے وہ گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے. الامان والخفیر، یعنی بڑے شوق سے بندہ شاید نیکیاں کرنے جاتا ہے مگر ایسا لگتا ہے کہ بے شمار ایسے ہوں گے کہ جو بہت بڑے بڑے گناہوں کے گٹھر باندھ کر اپنے وطن پلٹتے ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو بے سبب بخش دے.
آمین.
واللہ تعالی اعلم ورسول اللہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
پہلے اتنی معلومات نہ تھی، واقعی معاملہ بڑا نازک ہے، مگر فرض حج ادا کر لینے کے بعد باوجود جس عاشق زار کو بار بار حاضری کا شوق تڑپا ہے وہ کیا کرے.
اللہ عز و جل کی رحمت کے بھروسے پر اس طرح سے تیاری کرے کہ دل و دماغ، زبان و آنکھ اور ہر عضو کا قفل مدینہ لگائے، یعنی گناہوں کی عادات نکالنے کی بھرپور سعی کرے، اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، ریا لانے والے اسباب سے بچے، ان ان باتوں کے حصول کے لیے علم حاصل کرے، علم پانے کے لیے علماء اہل سنت کی کتب کا مطالعہ کرے، نیز سنتوں بھری تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرے اور مدنی انعامات پر خوب عمل بڑھائے، اور استقامت پانے کے لیے روزانہ مدنی انعامات کے کارڈ کی خانہ پوری کرتا رہے، اور پھر ہر ماہ دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کروائے، نفس کی خاطر کی جانے والی ذاتی دوستیاں ترک کرے، ہر ممکن صورت میں اچھی صحبت اختیار کرے، کم بولنے اور نگاہیں نیچی رکھنے کی خاص مشق کرے، حرمین طیبین کے آداب سیکھے، اپنی بے مائیگی، نا اہلی اور گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ کریمی میں خوب استغفار کریں اور توفیق خیر کی خیرات مانگے. رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے رحمت و استقامت کی بھیک طلب کریں. جب ظاہری اسباب کا انتظام ہو جائے اور دل بھی مطمئن ہو کہ اب مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما کا حتی الامکان ادب کر پاؤں گا اور قصداً گناہوں کا صدور بھی نہیں ہوگا, تو اب فارم پر کرنے اور دیگر معاملات میں ہونے والی جن بے احتیاطیوں کا بیان گزرا ان سے دامن بچاتے ہوئے سفر مدینہ کی تیاری کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب.
حضور اگر سفر مدینہ میں بھی جو گناہوں سے نہ بچ پاتا ہو وہ کیا کرے؟
زیادہ مدت قیام سے عوام الناس عموماً گناہوں پر بے باک ہو جاتے ہیں, لہذا ایسوں کو چاہیے کم سے کم مدت قیام کریں. مثلاً عمرہ کے لیے جائے تو ایک دن میں عمرہ شریف ادا کر کے فوراً نیچے بھی جاتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہوں میں بغرض سلام ایک دن کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہو. مسجد نبوی کی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں نمازیں پڑھے. سید الشہداء سید الحمزہ و شہدائے احد رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سرکاروں میں سلام عرض کرنے جائیں. جنت الوقیع شریف میں آرام کنندگان کی خدمات میں بھی سلام عرض کریں. زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں موت سے ہم آغوش ہونے کی سعادت ملنے کی صورت میں وقیع پاک میں مستقل داخلے کی اجازت ملے تو ظاہر قسمت, ورنہ بے ادبی اور گناہوں سے بچ نہ پانے کے باعث اگر ضمیر ملامت کرتا ہو تو وقیع شریف پر حسرت بھری نظر ڈالتے ہوئے الوداعی سلام پیش کر کے روتا ہوا وطن روانہ ہو. میں شکستہ دل لیے بوجھل قدم رکھتا ہوا, میں شکستہ دل لیے بوجھل قدم رکھتا ہوا چل پڑا ہوں جا شہن شاہ مدینہ الوداع, چل پڑا ہوں جا شہن شاہ مدینہ الوداع. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کم مدت کی حاضری کو حدیث کم نہ سمجھے, خدا کی قسم صحرائے مدینہ منورہ کی حسین وادیوں میں گزرا ہوا ایک لمحہ دنیا کے ظاہری سرسبز و شاداب گلزار کی ہزار سالہ زندگی سے بہتر ہی نہیں بلکہ بہترین ہے.
وہی ساعتیں تھی سرور کی, وہی ساعتیں تھی سرور کی, وہی تھے آسیلِ زندگی, وہی تھے آسیلِ زندگی, بحضورِ شافعِ امتا میری جلدِ نو
یاد میں آقا کی یاد میں آپ کی آنسو بہ گئے سب مدینے کو ہم تیرا سب مدینے کو ہم نے گئے سب مدینے کو گئے ہم نے گئے جانو دل ہوش و شرط سب تو مدینے پہنچے سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا سب مدینے کو گئے Okay. اکیلے رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے سب مدینے کو گئے یاد میں آ
اگر کوئی یہ ذہن بنائے کہ گناہوں سے بچنا تو بہت مشکل ہے, جو طوفان پر کر کے جعلی ہیلتھ سرٹیفکیٹ بنوا کر مدینہ منورہ چلتے ہیں, جھوٹ دھوکہ سود رشوت وغیرہ کے جو بھی گناہ سفر مدینہ کے لیے کیے ہیں ان سب سے مدینہ پاک میں پہنچ کر توبہ کر لیں گے, ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟
خدا کی قسم یہ شیطان کا بہت بڑا اور برا وار ہے, اس ارادے سے گناہ کرنا کہ بعد میں توبہ کر لوں گا, یہ اشد کبیرہ یعنی سخت ترین گناہ کبیرہ ہے. بلکہ مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یارقان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے نور العرفان صفحہ 376 پر سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 کے تحت فرماتے ہیں, توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا کفر ہے. یہاں وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں, بعد میں معافی مانگ لینے کے ارادے سے بغیر اجازت دوسروں کی چیزیں استعمال کر ڈالتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ مدینہ منورہ ہر وقت نور و رحمت میں ڈوبا رہتا ہے, کوئی سوالی خالی نہیں لوٹتا. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ہم گناہگار غلاموں کو آغوش میں لینے کے لیے ہر دم کشادہ رہتا ہے. تام کامل عاشق وہی ہے جو شریعت کی پاسداری کرے. بے شک مدینہ منورہ کی حاضری سعادتوں کی معراج ہے, مگر ایک رمز کی بات یہ بھی ہے کہ حاضری میں رکاوٹوں سے عشاق کی آتش شوق مزید بھڑکتی ہے. مشہور تابعی حضرت سیدنا اویس قارانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول نے کون ناراطب ہے؟ کہا جاتا ہے بڑے ارمانوں کے ساتھ زیارت حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے یمن سے مدینہ منورہ پہنچ کر مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضر ہوئے, مگر سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان عالی شان میں تشریف لے جا چکے تھے. کیونکہ والدہ محترمہ نے فرمایا تھا مسجد کریم میں ہی زیارت کر کے لوٹ آنا, لہذا مکان عرش نشان میں ملاقات کی غرض سے حاضر ہونے کے بجائے واپس یمن سدھار گئے. ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا, عطار تیری جرأت ہو جائے گا مدینہ. کروڑوں بلکہ اربوں مسلمان ایسے ہیں جو حج اور مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے عمر بھر تڑپتے رہے مگر بلاوا نہ ملا اور حسرت دیدار مدینہ لیے دنیا سے چلے گئے. اور آج بھی غالب اکثریت شوق مدینہ رکھتی ہے مگر زیادہ سفر نہ ہونے کے باعث دل کی دل ہی میں رہ جاتی ہے. بے شک آپ صاحب حیثیتی سے اور آپ کے پاس لاکھ ظاہری اسباب ہوں, مگر سفر مدینہ جائز طریقے پر ہی اختیار کریں. اس کے لیے اللہ عز و جل سے گڑ گڑا کر رقت کے ساتھ دعا اور بارگاہ رسالت میں رو رو کر التجا کرتے رہیں. جب میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سچ مچ بلاوا آئے گا تو ساری رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی, آداب حرمین میں مبارکین کی بجا آوری بھی نصیب ہوگی, گناہوں کی نحوستوں سے بھی خلاصی ملے گی, روحانیت اور رقت بھی حاصل ہوگی. کیا عجب کہ جب واقعی آتا بلائیں تو اپنے جلووں میں بھی گھمائیں اور اپنے سینے سے بھی لگائیں. یقیناً اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے. بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں, کمر بندنا دیار پیدا کو کھلنا ہے قسمت کا. تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, میں نے جو کچھ عرض کیا اس میں عاشقوں کا امتحان ہے. سبھی شریعت و سنت کی پابندی کیجئے. جب بھی کسی کو سفر حج و زیارت کی تیاری کرتا پائیں اور مسافر مدینہ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں تو ہرگز ان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں کہ نامعلومی جائز طریقے سے جا رہا ہے یا ناجائز طریقے سے. یاد رکھیے مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا بھی گناہ ہے. آپ ظاہر مدینہ کو نظر رشک سے دیکھیں, جیسے کہ میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام او درے یار کے جانے والے. تو ان سے سلام ہے شوق عرض کرنے اور دعائیں مغفرت و حاضری کی آگے ذرا التجا کر. اگر قریبی عزیز ہو تو رخصت کرنے جائیں کہ اس سے ذوق میں اضافہ ہوتا ہے. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ, مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو اپنا بھی جائے گا مدینے, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا مدینے.